الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون وقال تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك امين يا رب العالمين محترم مكرم صدر مجلس محترم علماء کرام اور معزز حاضرین میڈیکل کالج میں جب میں زیر تعلیم تھا تو سرحد سے تعلق رکھنے والے میرے ایک ساتھی سیف کی ایک غزل ترنم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس کا شعر پچھلے دو تین دن سے میرے ذہن میں گھوم رہا ہے اس لیے کہ وہ میرے اس وقت کی کیفیت کی بڑی خوبی کے ساتھ عکاسی کرتا ہے وہ شعر یہ تھا کہ کتنے بے تاب تھے رم جم میں پیئیں گے لیکن آئی برسات تو برسات پہ رو نہ آیا آج کے دن کا میں شدت سے منتظر تھا اور خیال یہ تھا کہ اس موضوع پر ایک بھرپور تقریر میں کروں گا لیکن ہوا یہ کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا تین دن پہلے میں لوٹا ہوں ایک چھ روزہ دورے سے اندرون سندھ کے وہاں کچھ موسم کی شدت کچھ بہت زیادہ مصروفیت اور کچھ وہاں کے حالات اور خصوصاً نوجوانوں کی سوچ جس کا مجھے بالواسطہ تو علم پہلے سے تھا لیکن یہ کہ اب وہ میرے سامنے براہ راست آیا اس کا میرے اعصاب پر اس قدر شدید اثر پڑا کہ واپس آنے کے بعد سے تین دن سے مصائب فراش ہوں بخار ہے آواز بالکل بند تھی بمشکل آج کچھ کھلی تو میں نے تو اصل میں یہ طے کیا تھا کہ آج میں کوئی تقریر نہیں کروں گا بلکہ الحمدللہ ہمارے پاس مقالہ نگار اور مقدرین حضرات کی بھی ایک خاصی بڑی تعداد موجود ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے دلوں کو گرمانے کے لیے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت پیدا کرنے کے لیے محترم مکرم مولانا محمد مجید ہاشمی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں لیکن مجھے کچھ محسوس ہوا دو تقاریر کے بعد کہ اگرچہ بہت ہی درد مندی کے ساتھ اور بہت مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں لیکن کچھ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس تحریک کا جو اصل پس منظر ہے، تاریخ میں اس کا جو مقام ہے، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند اور اس میں بھی بالخصوص یہ خطہ زمین جو اب رہا سہا پاکستان ہے، وٹ ریمینز آف پاکستان، اس کے ساتھ جو اس کا گہرا تعلق ہے، اگر یہ باتیں سامنے نہ آئیں اور کچھ دوسری چیزیں اگرچہ وہ اپنی جگہ پر اہم ہے انہیں پر مختص ہو گیا، تو یہ ساری محنت جو اس اجتماع کے لیے صرف کی گئی ہے اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو پائے، اس لیے کہ دو مقالے ہمارے پاس جو اور ہیں ان کا تعلق بھی اس طرح سے اصل تاریخ کے پس منظر سے نہیں ہے، بلکہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب خاص طور پر پنجاب کے کچھ خاندانوں کا تعارف کرائیں گے کہ جنہوں نے اس تحریک کے ساتھ تعاون کیا، پنجاب کا اس پہلو سے معاملہ اکثر و بیشتر مدح کے نہیں بلکہ ذم کے ساتھ ہوتا ہے، کہ ایک تو یہ کہ اس وقت یہاں سکھوں کی حکومت تھی اور پنجاب کا مسلمان سکھا شاہی کے تحت دبا ہوا تھا، پھر یہ کہ ان کو اس لعنت سے نجات دلانے کے لیے جو قافلہ اتنا لمبا سفر طے کر کے پہنچا تھا سرحد، اس کو بھی شاید پنجاب سے کوئی بھرپور اور بامانی تعاون حاصل نہ ہو پایا، لیکن یہ کہ تاریخ کا یہ چیپٹر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، جس کو کہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب نے نمایاں کیا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بات آئے گی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق بھی اس تحریک کے ساتھ بنیادی طور پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک مارجنل تعلق کا معاملہ ہے۔ اسی طرح مولانا سعید الرحمان علوی صاحب کا مقالہ مجھے معلوم ہوا، وہ بھی کچھ ان بدعات وغیرہ کے تذکرے پر مشتمل ہے کہ جن کی اصلاح خاص طور پر سید احمد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پہلے سے اپنے طور پر شروع کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب یہ تحریک ایک دو عادشہ شکل سے اختیار کی، کیران السعدین ہوا اور سید احمد شہید کے ساتھ یہ شاہ اسماعیل شہید اور خانوادہ ولی اللہ کے دوسرے حضرات نے شرکت فرمائی، تو پھر اس میں جو قوت پیدا ہوئی وہ اس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس وقت تھوڑا سبق آپ حضرات کا ملوں گا کہ اس وقت جو ہماری صورت حال ہے پوری دنیا کی بالعموم اور خاص طور پر اس وقت پاکستان اور پاکستان میں بھی اہم ترین جو صوبہ ہے اس وقت سندھ ہے، اس میں جو تصادم کی کیفیت، جو مختلف نظریات ٹکرا رہے ہیں، ایک پولرائزیشن ہے کہ جو ہو رہی ہے بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، جو نظریات کے خاص طور پر سندھ کی نوجوان نسل کو بالکل بہا کر لے جا چکے ہیں، اور بین ہی وہ صورتحال وہاں پیدا ہو چکی ہے کہ جو مشرقی پاکستان میں ہوئی تھی، بلکہ بعض اعتبارات سے اس سے کہیں زیادہ خوفناک اور شدید تر، اس کا میں ذکر کروں گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا نظریاتی تصادم ہے کہ جس سے ہم اس وقت دوچار ہیں، ہمیں ذرا تاریخ کا جو پس منظر ہے بحیثیت مجموعی اور پھر خاص طور پر اس پر صغیر کی ماضی قریب کی تاریخ، اس پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالنی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے ہاں اس وقت جو بھی عوامل کار فرما ہے، جو نظریات میدان میں ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق مغربی تہذیب سے، مغربی تہذیب یا مغرب کا یہ اصطلاح یا مغربی فکر اور فلسفے کا یہ تسلط جو ہوا ہے عالمی سطح پر، اس کے ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ چند لینڈ مارکس ہیں اس کے کہ جس کو ذہن میں تازہ کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر میں یہ جو تحریک بر صغیر میں چلی ہے تحدید تجدید و احیاء دین کی، اس کا بھی میں صدی بس صدی اس کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں بن جائے۔ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کو یورپ میں رینائسنس کی تحریک سمجھا جاتا ہے، یہ دور ہے تحریک احیاء العلوم کے، تمام علمی روشنی کے جو عربوں کے ذریعے سے ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے پھیلی، ہم نے علم ان کے حوالے کیا اور خود لمبی تانکش ہو گئی، وہاں جو اس علم نے جو ظہور کیا ہے اس کی دو تحریکیں، ایک تحریک احیاء العلوم اور ایک تحریک اصلاح مذہب، 16ویں صدی میں یہ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ 17ویں صدی میں خاص طور پر فرانس میں ایک نیا دور شروع ہوا ہے جسے فرینچ انلائٹنمنٹ کا دور کہا جاتا ہے، ایک نئی روشنی، حریت فکر، آزادی اور وہ فکر، انسانی حقوق، انسان کے وقار کا معاملہ، انسان کی عزت نفس، انسان کا بحثیت انسان مقام، یہ وہ چیزیں ہیں کہ والٹیئر اور روسو یہ دو عظیم مصنفین ہیں جنہوں نے ایک نئی روشنی پیدا کی، نئی بیداری پیدا کی، فرینچ انلائٹنمنٹ کا دور یہ کہلاتا ہے۔ اس کے زیر اثر 18ویں صدی میں وہاں تین اہم چیزیں بھرما ہوئی۔ سب سے پہلے سائنس کا جو ارتقا ہوا تھا اس کے نتیجے میں انڈسٹریل ریولوشن، اس انڈسٹریل ریولوشن نے بہت سے معاشی مسائل ایسے پیدا کر دیے کہ جو اس سے پہلے موجود نہیں تھے، لیکن یہ کہ جو فرینچ انلائٹنمنٹ کا اثر تھا اس کے زیر اثر فرانس کا انقلاب 18ویں صدی کے اواخر میں آیا، ملوکیت کا خاتمہ ہوا، جمہوریت کے دور کا آغاز ہوا۔ لیکن جمہوریت نے ان معاشی نئی پیچیدگیوں کے ساتھ مل کر ایک نہایت کڑی صورت اختیار کر لی کیپیٹلزم کی، چنانچہ پھر 19ویں صدی عیسوی کا فرد ہے مارکس جس نے ایک نیا فکر پیش کیا، 1867 میں اس کی کتاب داس کیپیٹال سامنے آئی ہے، اس کی پہلی والیوم، دو والیوم اس کی موت کے بعد شائع ہوئی، اور اس نے پھر اس جمہوریت کی تحریک کو ایک نیا ڈائمنشن عطا کیا۔ وہ جو جمہوریت کی تحریک کے جو والٹیئر اور روسو کی تحریروں کے زیر اثر پھیل چکی تھی، جس نے سب سے پہلے انسان کو انسان کی حیثیت سے ایک مقام دیا، اس کے حقوق کا تعین کیا، اس کی حیثیت کی تعین کی، اور اس کے بعد جو مسائل معاشی میدان میں پیدا ہوئے اس کے ضمن میں مارکس نے جب نیا فلسفہ دیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر 20ویں صدی کے ابتدا میں 1917 میں بولشویک ریولوشن ہوا روس میں اس کے زیر اثر، اور پھر اس کا جو نقش ثانی ہے وہ 1949 میں وہی جو تکمیل ہوئی ہے اس ریولوشن کی چین میں، دنیا کی فضا کے اندر چھائی۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے حقوق بحیثیت انسان، حریت، مساوات، پھر یہ کہ معاشی عدل و انصاف، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان اب ان کو بطور اصول موضوعہ تسلیم کر سکا، اس نے بہت دھکے کھائے، اور اس شہنشاہیت سے اور فیوڈل سسٹم کی لعنت سے نجات حاصل کر کے انسان نے نہ معلوم کتنی قربانیاں دے کر، کتنے دھکے کھا کر، افراط و تفریط کے کتنی انتہاؤں پر جانے کے بعد اب جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ یہ ہے انسانی حریت، انسان کے حقوق، کہ کوئی انسان کسی انسان کا حاکم بننے کا حقدار نہیں، انسانوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے معاملات خود اپنے ہاتھ میں، اور یہ کہ انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کا معاشی استحصال کرے، معاش میں عدل ہو، انصاف ہو، اور سیاست میں آزادی اور حریت ہو۔ یہ ویلیوز وہ ہے کہ جن کو اب کوئی انسان کسی طرح بھی ریورس نہیں کر سکتا اس پروسیس کو، یا جن اس پورے جو انسانی تاریخ کا جو یہ بھی ارتقا کہہ لیں یا دھکے کہہ لیں افراط و تفریط کے جن کے نتیجے میں جہاں تک انسان پہنچا ہے، اب یہ جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اسے دوبارہ بوتل میں داخل کرنا کسی کے بس کا روک نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اسی کے زیر اثر کچھ لوگ ہیں کہ جو جمہوریت کی جو بھی ان کے نظریات ہیں، ان کے افکار ہیں، ان کے زیر اثر جمہوریت کی راگ الاپ رہے ہیں، کچھ لوگ ان سے آگے بڑھ کر سوشلزم کا راگ الاپ رہے ہیں، یہ انہی کے اثرات ہیں، وہیں سے چھن چھن کر چیزیں ہمارے یہاں آ رہی ہیں۔ وہی میکیاولی پہلے تصور پیش کر چکا تھا نیشنلزم کا، وہی تصور ہے کہ جس کو روس نے پھر اپنی حکمت عملی کے تحت قوموں سے قومیتوں کی شکل میں مزید تقسیم کیا، اور آج ہم اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ حرز پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ یوں تو قومیتوں کا تصور جو ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے اور سرحد میں بھی ہے، لیکن شدید ترین یہ تصور جو ہے وہ سرزمین ہند کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ تو قومیتوں کا تصور بھی ہے، حقوق کا تصور بھی ہے، جمہوریت کا نعرہ بھی ہے، سوشلزم بھی ہے۔ اس وقت جس کو کہ کہنا چاہیے کہ سائنٹیفک کمیونزم، سائنٹیفک مارکسزم، اس کی بھی سب سے بڑی قوت جو ہے سرزمین سندھ میں، یہ راہل صاحب اور پلیجو صاحب جو اس وقت ہمارے پورے ملک کے اندر جو اس نقطۂ نظر کے
حامی لوگ ہیں ان کے لیے ہیرو کی شکل اختیار کر چکے ہیں. ان دونوں کا تعلق آپ کو معلوم ہے کہ سرزمین سندھ سے.
اچھا اب یہ تو تاریخ کا ایک روپ ہے کہ مغرب سے یہ ہمارے اوپر اثرات آئے اور وہ سارے اثرات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. اب ذرا ادھر دیکھیے تدبیر الہی سے کہ 1000 برس گزر چکا تھا اس امت محمدیہ پر علیہ صاحب صلاح وسلام جب خاص طور پر بدر صغیر پاک و ہند میں بلکہ کہنا چاہیے اس وقت کے ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے تو مسلمان انتہائی سینس پر تھے. اکبر اعظم سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے عروج پر تھے لیکن اسلام کی انتہائی پستی پر تھے. اس وقت کچھ لوگوں نے کمر کسی تھی یہ کہتے ہوئے کہ دین محمدی صرف 1000 سال کے لیے آیا تھا. اب جو الف ثانی شروع ہو رہا ہے دوسرا 1000 اس میں دوسرا دین درکار ہے اور وہ دین الہی ہے. اکبر نے جو اپنے کچھ مشیروں کے ذریعے سے جس کو مرتب کیا اور اس کو بزور قوت حکومت کے ساتھ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی. یوں سمجھیے کہ جو قدرت کا قاعدہ ہے علامہ اقبال نے جو فرمایا کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جو اس میں توڑ دیتا ہے کوئی ملتا تھا جس میں سامنے, یہی سے اصل میں تجدید و احیاء دین کا ایک قافلہ شروع ہوتا ہے. وہی رد عمل ہے اس کا. ایک انتہا کو پہنچ کر یہ جذب جب انتہا کو پہنچا تو مت کی طرف حرکت شروع ہوئی. اس میں پہلے 11ویں صدی میں ہمیں دو عظیم انسان ملتے ہیں جن میں عظیم تر شخصیت جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, شیخ احمد سرہندی جنہوں نے اپنی مساعی سے اس دین الہی کا خاتمہ کیا, اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا, بدعات کا رد کیا, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر انتہائی زور دیا اور ہم اس کی نظریات جو وحدت الوجود کے عنوان سے اس ملک میں پھیل چکے تھے ان کی تردید کر کے ایک زیادہ صحیح تر نظریہ جو ہے وحدت الشہود کے عنوان سے پیش کیا. ان کے ساتھ کی عظیم شخصیت ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے یہ کیا کہ حدیث کا پودا جو ہے سرزمین ہند میں لگایا. اس سے پہلے شاد لوگ تھے ہندوستان میں کہ جو حدیث سے واقف تھے, یہاں حدیث کی کتابوں کا بھی رواج نہیں تھا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ دو کام عظیم ہوئے ہیں 11ویں صدی میں. 12ویں صدی میں ایک عظیم شخصیت پیدا ہوئی ہے جہاں سے اب اصل میں یہ قافلہ ایک حرکت شروع کرتا ہے فارورڈ موومنٹ. میرے نبی 11ویں صدی کی یہ دونوں کوششیں دفاعی تھیں, راستہ روکنے کی کوشش, جو غلط نظریات تھے اور جن کا بہاؤ تھا بہت شدید ان کے آگے بند باندھا. لیکن یہ کہ اصل میں فارورڈ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ. اب آپ نوٹ کیجئے, عجیب بات ہے, میں آج تاریخیں جو ہے دیکھ رہا تھا, ان کا تقابل کر رہا تھا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ ہم عصر بنتے ہیں والٹیئر اور روسوں کے. وہ سارا فرینچ انلائٹنمنٹ جو وہاں ہو رہا تھا ان لوگوں کی تحریروں کے زیر اثر, شاہ صاحب نے اکیلے تنے تنہا وہ پوری اسلامک انلائٹنمنٹ کا سامان فراہم کیا ہے. ان کی اگر تصانیف کا جائزہ لے حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان کتنے متنوع میدانوں میں کام کر رہا ہے. عمر شاید 60 برس بھی نہیں ہو پائی ہے پوری, اس لیے کہ جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں 1703 میں پیدائش ہوئی ہے اور 1762 یا 63 میں ان کا انتقال ہوا, تو بمشکل 60 برس کے اوپر. لیکن کتابوں کا اگر آپ ان کی فہرست پڑھنا شروع کریں تو نظر رکھیے کہ اس کے اندر والیوم جو ہے اس کا حجم جو ہے انتہائی حیران کن ہے, بلکہ تنوع جو ہے کہ کتنے مختلف میدانوں میں انہوں نے کام کیا. یہ انلائٹنمنٹ جو ہے میں اس کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو اس میں دینی علوم کا احیاء تھا, تفسیر کا احیاء, الفاظ القبیر اس کو لکھ کر قرآن مجید کی طرف توجہ, فارسی میں ترجمہ کر کے اور ان کے سائنسدان نے اردو میں ترجمے کیے تاکہ عوام تک قرآن پہنچے, گے صرف پڑھے لکھے اور علماء ہی کے حلقے میں قرآن نہ رہ جائے بلکہ عوام کی تفصیل قرآن تک ہو. پھر یہ کہ حدیث کے فن کو اور ان کو جو ہے زندہ کیا, اس پر کتابیں لکھی. اسی طریقے سے تقلید کا موضوع اور اس معاملے میں ایک معتدل روش, فقہ کے معاملات, ان سب پر. پھر شیعیت نے جو طرح طرح کے مغالطے پیدا کر دیے تھے, جن جن راستوں سے آ کر صحیح اسلامی تعلیمات کے اوپر گرد و غبار کو انہوں نے پیدا کر دیا تھا, اس کو کتنی کتابیں, قرۃ العینین کی تفضیلی شیخین, اتنی ذخیرہ کتاب ہو جن کو.
اجازت الخفا خلافت الخلفاء، دو جلدوں میں اتنی ضخیم کتاب. لیکن میں ان سب سے زیادہ قیمتی شہر جو سمجھتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ہے اس فرینچ انلائٹنمنٹ کے جواب میں اسلامک انلائٹنمنٹ، وہ ہے فلسفہ حکمت عمرانیات کی، کہ اس نے ایک طرف تدبیر منزل کے عنوان سے سیاست کا ایک نیا ڈھانچہ پیش کیا، اور دوسری طرف فلسفہ اتفاقات کے عنوان سے انہوں نے معیشت کا وہ نظریہ پیش کیا کہ جو آج کے دور میں انسان کے لیے لازم ہے، جبکہ معاش نے لحاظ پیچیدہ صورتیں اختیار کر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام کہ جو وہاں بیسیوں مصنفین نے کیا ہے، ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے شاہ ولی اللہ دہلوی امام الہند انہوں نے یہ کام تنے تنہا کیا ہے، اور درحقیقت اس طریقے سے کہ پھر اس فرینچ انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں وہاں تحریکیں چلی، تحریک جمہوریت چلی، تحریک کمیونزم چلی، میں اس کا پورا سلسلہ آپ کو بتا چکا ہوں. درحقیقت یہ اسی طرح کا پیرلل معاملہ ہے بڑے صغیر کاک نے، کہ شاہ صاحب نے جو نئی بیداری پیدا کی، شاہ صاحب نے دین کی اوریجنل سورسز کی طرف جو مسلمانوں کو اثر و متوجہ کیا، اسی سے پھر ان کے پیدا کردہ اس پورے جو علمی کام تھا اس کے نتیجے میں یہ عظیم تحریک شہیدین، تحریک جہاد و قتال شروع. اگرچہ اس کے شروع کرنے والے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا کوئی خاندانی تعلق شاہ صاحب کے خاندان سے نہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ انہوں نے استفادہ کیا، شاہ عبدالعزیز سے تعلیم بھی حاصل کی، سلوک بھی طے کیا، گویا کہ انہوں نے خانوادہ ولی اللہ سے استفادہ کرنے کے بعد پھر جب علم جہاد ہاتھ میں اٹھایا تو پھر یہ بھی ثابت ہے کہ اگرچہ انہیں بہت بڑی نفری ملی ہے بنگالی مسلمانوں سے بھی، بہت بڑی نفری ملی ہے بہار کے مسلمانوں سے بھی، جن کا ایک نمائندہ فرد آج ہمارے یہاں دوستی صدارت پر رونق افروز ہے، اور ان کو بڑے بڑے معاونین ملے ہیں بہار کے سرزمین سے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والوں کی پوری سیکنڈ لائن وہ اسی علاقے سے متعلق تھی جس سے کہ شاہ ولی اللہ ان کا خاندان متعلق. یہ تو آبا جو ہے یو پی کا گنگو جمن کی وادی سہارنپور اور مظفر نگر کے اضلاع، یہاں سے ہی سیکنڈ لائن جب بھی آپ دیکھیں گے شاہ اسماعیل شہید ہوں، مولانا عبدالحی ہوں، مولانا ولی محمد خلقی ہوں، ان کے جو قریب ترین نائبین تھے، جو دستے راست تھے، جو ان کے سب سے بڑے ساتھی تھے اس وقت، بعد میں اگر سے کام کرنے والوں میں اہل صادق پور جو ہے وہ سب سے بازی لے گئے ہیں شہادت بالا کوٹ کے بعد، لیکن یہ ہے کہ یہ جو تحریک تھی جو انہوں نے شروع کی تھی اس میں ان کی زندگی میں ان کے جو سب سے قریبی ساتھی تھے وہ اسی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے جہاں کے شاہ ولی اللہ دہلوی کا علمی کام سب سے زیادہ ہوا تھا، اور جہاں ان کا پیدا کردہ جذبہ جو ہے وہ فضاؤں کے اندر گویا کہ پیدا. یہ عظیم تحریک اگر کامیاب ہو گئی ہوتی، میں بات کو ذرا مختصر کر رہا ہوں اگر کہ بعض باتیں مجھے اور عرض کرنی ہیں، تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر کہ یہ معاملہ حکمت خداوندی کا ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی وقت ہے، لیکن اگر یہ تحریک کامیاب ہو گئی ہوتی تو یہ جو دھکے نو انسانی نے مغرب میں کھائے جن کے زیر اثر آج ہم جو ہے بھٹک رہے ہیں، سے رائے تین میں کچھ پتا نہیں سکتا کی درجہ ہے، جمہوریت کا نعرہ ہے تو بڑا دل نواز ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی جماعتیں اس کے نفیر رہی ہیں اور اسی کا راگ لاپی رہی ہیں، پھر یہ کہ سوشلزم کا نعرہ ہے، معاشی مساوات کا عدل کا نعرہ ہے، بہت ہی دل خوش کن ہے، عوام جس کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے اس میں اپنے لیے بڑی کشش پاتے ہیں، پھر یہ کہ قومیت کا نعرہ ہے، قومی اور جو لسانی اقلیتیں ہیں وہ بھی اپنے اپنے علاقے کے اندر کار فرما ہے، یہ سارے دھکے جو آج ہم کھا رہے ہیں اور شریر کشمکش جس سے ہم دو چار ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پر یہ بات نہ ہو، اس لیے کہ میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جب 1917 کا بولشویک ریولوشن آیا ہے رشیا میں، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نائب کی حیثیت سے اور سفیر کی حیثیت سے مولانا عبید اللہ سندھی بھیجے گئے تھے، اس وقت وہ گئے ہیں افغانستان، لیکن جب انہیں اندیشہ ہوا کہ امیر افغانستان ان کو گرفتار کر کے پیش کر دے گا انگریزوں کے سامنے، تو انہوں نے پھر سرحد کراس کی، یہی سرحد یہ جو بڑی خونی سرحد بن چکی ہے یہ رشیا کی اور افغانستان کی، اس سرحد کو کراس کیا اور وہ روس چلے گئے، اور وہاں ابھی تازہ تازہ وہ انقلاب آیا تھا، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اگر اس انقلاب کے سامنے جو اسلام کا نظام ہے وہ آ جائے کہ اسلام معاشی عدل کس طرح پیدا کرتا، اسلام کس طرح حریت عطا فرماتا انسانوں کو، انسان کو کس طریقے سے انسانوں کی غلامی سے آزاد کرتا ہے. میں کوئی فخور و خاقہ نہ گدائے رہنش ہوں. اگر یہ ساری باتیں ان لوگوں کے سامنے آ جائیں تو چونکہ ابھی انقلاب آیا ہی آیا ہے, ابھی سب کچھ میلٹنگ پاٹ میں ہے, ابھی کسی نئے نظام نے جڑیں نہیں پکڑی, تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ چیز ان کے سامنے آئے تو یہ اسلام کو قبول کر لے. اور یہ بات انہیں اس لیے بڑی نہیں لگتی تھی کہ وہ خود نو مسلم تھے, انہوں نے خود سکھ مذہب چھوڑ کر اسلام اختیار کیا تھا. تو در حقیقت ہدایت تو کسی کی متاع نہیں ہے, کسی کی جاگیر نہیں ہے, نوع انسانی کی مشترک متاع ہے. تو اگر انہوں نے اس ہدایت کے طلب میں اپنے آبائی مذہب کو چھوڑا تو توقع کرنے میں حد بجانب تھے کہ قوم جس نے کہ سار کا خاتمہ کیا, جس نے وہ بڑی بڑی بادشاہیاں جو ہے الٹ کر رکھتی ہیں, اب اگر اس کے سامنے بہتر نظام آئے تو اسے قبول کر لے. لینن سے ملاقات کی خواہش کی, لینن جس طرح مرض پر تھا لہذا ان کی ملاقات ٹراٹسکی سے ہوئی. ٹراٹسکی سے مسلسل گفتگو کی اور اس نے بڑی توجہ سے ان کی بات سنی, لیکن آخر میں صرف ایک سوال کیا. وہ سوال رہے گا ہمیشہ کے لیے یادگار تاریخ میں کہ مولانا یہ نظام جو آپ ہتھیان فرما رہے ہیں بہت اچھا ہے, بہت عمدہ ہے, لیکن آپ نے اسے کہیں قائم کیا ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ اس کے اس سوال کے بعد اس سے پہلے کس جذبے کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہوگی, کس اعتماد کے ساتھ بات کی ہوگی, کس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہوگی اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے. لیکن اس سوال کے بعد کہتے ہیں کہ میری نگاہیں زمین میں گر گئی, میں پھر اس سے نگاہیں جاگ نہیں کرتا. آپ سوچئے کہ اگر کہیں پچھلی صدی میں یہ عظیم تحریک جہاد کامیاب ہو گئی ہوتی اور یہاں اسلام کا وہ نظام قائم ہو جاتا, خلافت راستہ کا ایک نمونہ اس صدی میں ہم پچھلی صدی میں دنیا کو دکھا دیتے, تو یقیناً تاریخ کا دھارا بالکل مختلف ہوتا. انسان پیاسا ہے, اسے ہدایت کی طلب ہے, اسے کم سے کم نظام کی تو آرزو ہے جس میں عدل ہو, انصاف ہو, جس میں کوئی کسی کی حق تلفی نہ کر رہا ہو. یہ تو انسان کی ایک فطرت کی پیاس ہے. اگر اسے کوئی نظام نظر آئے تو اگر ہمارے نوجوان سید زادے اگر کمیونزم قبول کر رہے ہیں تو کیا دنیا میں دوسرے لوگ اسلام کو اگر وہ واقعی پیش کیا جائے اپنی اس کی خالص شکل میں اس کا کوئی عملی نمونہ بھی دکھا دیا جائے تو کیا اسے قبول نہ کرے؟ بہرحال یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. لیکن میں اس آخری نتیجے تک پہنچانے کے بعد اب ذرا چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کروں. سید صاحب نے جو کام شروع کیا, ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ وہ دعوت جہاد بھی تھی, دعوت اصلاح بھی تھی. میں اس پہ تھوڑی سی تفصیل کروں گا کہ ان دو حصوں میں اسے منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جہاد میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. جہاد کا تو آغاز یہاں سے ہے کہ حضور سے پوچھا کہ ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تو جاہد لفظ کا فی جہاد ہوتا, جس چیز کو کہ ہم کہتے ہیں کہ اس تحریک کا سب سے بڑا وقت وہ یہی تو ہے. انہوں نے کسی نعرے پر بھیڑ جمع نہیں کی بلکہ انہوں نے خالص اسلامی دعوت کے پر لوگوں کو جمع کیا. بیعت لی ہے اس کی کہ مشرکانہ اوہام کو چھوڑیں گے, مبتدعانہ رسومات کو ترک کریں گے, اتباع سنت اختیار کریں گے, فرائض کی پابندی کریں گے. یہ تو در حقیقت ان کا نقطۂ آغاز تھا جس کے لیے کہ نفس جہاد, یہ اصلاح کیا ہے؟ معاشرے سے کشمکش اور اپنے نفس جہاد, ذاتی اصلاح, ذاتی تزکیہ, یہی سے تو اس تحریک کا آغاز ہوا. اور اسی اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار سے اقرب قریب ترین اس کا کامل نمونہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس مکے میں جو کچھ کیا, سید صاحب نے پہلے یہی کام کیا ہے ہندوستان میں. ان کے وہ سینکڑوں ساتھی جو ان کے ساتھ گئے ہیں ان کی بڑی تیاری ہو چکی تھی, انہوں نے تزکیہ کیا تھا, انہوں نے سلوک کے مراحل طے کیے تھے, انہوں نے توبہ کی تھی شرک سے اور بدعات سے. اور یہ بات ابھی صحیح کہی گئی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے, انہوں نے تمام مشرکانہ اوہام سے توبہ کی, تمام مبتدعانہ رسومات کو ترک کیا, معاشرت میں اپنے رہن سہن میں اسلام کو اختیار کیا, اپنے وجود پر اسلام کو قائم کیا, اپنے گھروں میں اسلام کو قائم کیا. تو در حقیقت یہ ان کا اصلاح کا کام تھی, اسی جہاد کا پہلا قدم ہے. اس کو اس سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے, یہ اس کا پوری ریکوزٹ ہے, یہ اس کی شرط لازم ہے, شرط اول قدم اینس کے مجلوب باشن. اس کام کے بغیر اگر کوئی کام کیا جائے گا تو وہ جہاد و قتال خالص اسلامی نہیں ہوگا, وہ کوئی قومی عصبیت کار فرما ہوگی, کوئی دفاعی جنگ ہوگی, کوئی اور قبائلی عصبیت اس میں کار فرما ہوگی. جب تک کہ اندر کی اصلاح نہ ہو, نفوس کا تزکیہ نہ ہو, نیتوں کی درستی نہ ہو,
انسانوں کی اپنی شخصیتوں پر وہ پوری طریقے سے صاف اور پاک کر دیا جائے. تو سب سے بڑی بات یہی ہے اس تحریک کی, یہ تیاری کی گئی ہے, اس کے لیے دورے کیے گئے ہیں. اس دورے کے اندر ہر دورے میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں نے بیعت کی ہے اور پھر انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے. یہ تمام تیاری کر کے پھر سید صاحب نے آغاز کیا ہے. اب آپ اس وقت کا اندازہ کیجئے, اس وقت کا ہندوستان کیا تھا کہ اس جہاد بن نفس اور اصلاح معاشرہ کی تحریک سے جو قوت حاصل ہوئی اسے کہاں صرف کرے. یہ تھا وہ اصل مسئلہ کہ وہ جہاد اب قتال کے مرحلے میں آئے تو کہاں سے آئے. اس وقت کا ہندوستان اپنے ذہن میں لائیے, یہ آپ 1825 اور 1826 کے ہندوستان کا سچا ذہن میں پائیں گے. پورے بر صغیر پر انگریزوں کا تقریباً تسلط ہو چکا, اگرچہ ابھی براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت نہیں تھی, ابھی کمپنی بہادر کی حکومت تھی, اور بہت سے جگہوں پر کچھ راجے کچھ مہاراجے, یہاں تک کہ ہمارے قلعہ معلہ میں بھی ابھی ایک نام نہاد صرف نام کا ایک بادشاہ جو ہے مغل تاجدار موجود تھا. لیکن یہ کہ پورے ہندوستان پر حقیقت میں ہندوستان کا انگریزوں کا تسلط ہو چکا. البتہ دو خطے ابھی خالی تھے. عجیب بات یہ ہے, آج جب میں دیکھتا ہوں ذرا تاریخ کے ساتھ اس کے جوڑ ملاتے جائیے, وہی دو خطے ہیں جن پر آج کا پاکستان مشتمل ہے. یہ دو خطے کون سے تھے؟ ایک صوبہ سندھ, سکھر سے لے کر کراچی تک 200-250-300 میل کی لمبی ایک ریاست, جو پورا دریائے سندھ جو ہے اس کے دونوں طرف کے جو بھی آباد علاقے ہیں ان سب پر تالپور خاندان کی حکومت. یہ ابھی واحد خطہ تھا مسلمانوں کا. اس سے آگے بلوچستان میں خان قلات موجود تھے, ان کی حکومت تھی, لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی, نہ اس کے وسائل تھے, نہ اس کے پاس زراعت کا میدان تھا. لیکن یہ کہ یہ صوبہ سندھ جو انتہائی اہمیت کا حامل تھا, اور یہ پورا ڈیلٹا جو ہے سندھ کا, اور دریائے سندھ جو ہے سکھر سے لے کر اور کراچی تک, اور اس کے ادھر بھی 60 کروڑ اور ادھر بھی 60 کروڑ, یہ ایک مملکت بنتی ہے. یہ تالپور خاندان حکمران, اس سے اوپر یہ تقریباً پورا جو ہمارا نارتھرن ہاف ہے پاکستان کا, اس پر سکھا شاہی تھی. پنجاب پورا جو ہے سکھوں کے زیر تسلط, رنجیت سنگھ کی حکومت بدترین حکومت, مسلمانوں کی غیرت کو جس طریقے سے کچلا گیا, بادشاہی مسجد یہ استبل بنی, اذانیں کئی سال تک بند رہی ہیں اس عرض لاہور, مسجدوں کی سیڑھیاں قرآن مجید رکھ رکھ کر بنائی گئی, جن پر کے خالصہ پاؤں رکھ کر چڑھتا تھا اور مسجد سے لگ جاتا تھا. مسلمانوں کی غیرت ملی اور حمیت دینی کو کچلنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جو سکھوں نے چھوڑ دیا. یہ حال تھا جس میں کہ پنجاب کا مسلمان دیتا. پھر یہ کہ کشمیر ڈوگروں کے پاس, اس سے اوپر آتے لے جائیے تو جتنے بھی نارتھرن ایریاز ہیں یہ بھی کشمیر کے باوجود آتے, اگرچہ راجے واجے وہاں تھے لیکن در حقیقت یہ ساری کشمیر کی حکومت. ادھر یہ جو سرحد کا علاقہ, کہنے کے تو وہاں درانی سردار موجود تھے, کوئی مردان میں ہے اور کوئی پشاور میں ہے کوئی کہاں, لیکن سب کے سب سکھوں کے بعد گزار تھے. سکھوں کے جب لشکر جایا کرتے تھے وہ اپنا جزیہ لینے کے لیے یا جو بھی ان کا ٹیکس تھا, تو وہ پوری پوری آبادیوں کو تحس نحس کرتے تھے, لوگ گاؤں چھوڑ کر چھپ چھپ جایا کرتے تھے, ساری فصلیں تباہ کر دیتے. اس طرح کا معاملہ تھا, یہ تھا ارض پاکستان. اب سید صاحب نے آغاز کو کیا, یہ ذہن میں رکھیے, یہ مغالطہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ صرف سکھوں سے جنگ پیش نظر, یہ تاریخ کے ثبوت موجود ہیں, ان کے خطوط موجود ہیں. مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود نبی سوال حیات میں وہ خطوط تفصیل میں شائع کر دیے کہ جو انہوں نے لکھے ہندو راجوں مہاراجوں کے نام, کہ ہم یہاں ہندوستان میں بس رہے تھے اور انگریز 700 میل سے 7 سمندر پار سے ہمارے ہاں آیا ہے اور ہمیں مل جل کر انہیں یہاں سے نکال دیا. لیکن یہ کہ شروع کہاں سے کریں, اس کے لیے کوئی بیس چاہیے, اس بیس کے لیے بھی کوئی جگہ ایسی کہ جس کے پیچھے کوئی آزاد مسلمان علاقہ موجود ہو, کہ جہاں سے کسی مدد کی توقع موجود ہو. پھر یہ کہ بدترین انگریز کی حکومت اگر سے 1957 کے آس پاس تو اس سے بڑے مظالم اٹھائے, لیکن بحثیت مجموعی انگریزوں نے اپنے یہاں 200 سالہ اقتدار میں اس طرح کے مظالم کبھی نہیں اٹھائے جیسے سکھوں نے اپنے وہ 20-30 برس کے دورے حکومت میں اٹھائے. اس اعتبار سے اصل میں جو مسئلہ آ گیا تھا وہ یہ کہ سب سے پہلے پنجاب کو لبریٹ کرایا جائے سکھا کا, اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اور ہندوستان میں پھر اسلامی حکومت قائم کی جائے, جس کے لیے کہ انہوں نے سال سے تیاری کی تھی, جس کے لیے انہوں نے سرفروش تیار کیے تھے. وہ لوگ کہ جو اپنی سیرت اور تقویٰ اور کردار کے اعتبار سے صحابہ کرام کا نمونہ اور ان کی سیرتوں کا ایک عکس کامل ان کے اندر نظر آتا, یہ ساری نفری لے کر اب سوچئے وہ سید احمد رحمت اللہ علیہ وہ رائے بریلی سے چلتا ہے. 16 جنوری 1826 کو سفر ہجرت کا آغاز کرتا ہے. ان کی وہ خانقاہ بھی موجود ہے تکیا شاہ عالم اللہ. 4 سال پہلے مجھے ہندوستان جانے کا جب پہلی مرتبہ اتفاق ہوا تھا 5 سال پہلے تو مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہوئی. 24 گھنٹے میں وہاں مقیم رہا ہوں اور 5 نمازیں میں نے اس مسجد میں پڑھی ہیں. شاہ عالم اللہ کی مسجد جو 300-400 برس پرانی مسجد ہے اور وہ مسجد جو ہے وہی مرکز تھا سید صاحب کی تحریک کا اور وہی وہ اس کے مسجد کنارے پر ہے صحیح نبی کے. تو 17 جنوری 1826 کی صبح فجر کی نماز کے بعد انہوں نے ندی کراس کی اور ندی کراس کرتے ہی دو گانا پڑھا ہے شکرانے کا کہ اللہ نے ہجرت کی سعادت عطا فرمائی اور یہاں سے یہ قافلہ چلا. اب ذرا اندازہ کیجئے ہندوستان کا نقشہ. بہت سے نوجوانوں کا مجھے اندیشہ ہے کہ شاید نقشہ ہی ان کے سامنے نہ ہو. ماؤ سے تم کا لانگ مارچ ہمیں یاد ہے لیکن یہ لانگ مارچ یاد نہیں ہے. 150 برس کی بات ہے. یہ اللہ کے دین کے سپاہی جو ہیں کن وادیوں میں سے گزرے؟ اس لیے کہ سرحد جانے کے لیے پنجاب کا راستہ تو نہیں تھا. یہ میدانی راستہ ہے, بڑا آرام دہ راستہ. یہ کیسے اختیار کریں کہ جن سے لڑنا ہے انہیں کی تو حکومت ہے وہاں. لہذا کہاں سے چلے ہیں؟ رائے بریلی لکھنؤ سے بھی 50 میل آگے. وہاں سے چلے گوالیار آئے, ٹونک آئے, راجپوتانہ جو دنیا کے عظیم ترین شہراؤں میں سے شہرا ہے جہاں کئی کئی منزل پانی کا نشان نہیں ملتا, کڑوا پانی, سیاہ پانی, رنگت میں بھی سیاہ, اور پیتے ہی تے آئے سوائے اس کے وہاں دستیاب. وہ ساری سختیاں دیکھ کر یہ قافلہ جو ہے ٹونک سے ہوتا ہوا اور پھر یہ سندھ میں داخل ہوا عمر کوٹ کے قریب سے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ سید صاحب کا یہ راستہ اختیار کرنا کچھ اس وجہ سے بھی تھا کہ انہیں امید تھی کہ اب یہ باہر جو حکومت ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی شاید کہ یہ میرا تھا. دالپور ابھی حکومت پائی, سندھ انٹیکٹ تھا, انگریز کو ابھی اس کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی اور ہندوستان میں گویا کہ یہی علاقہ تھا. اس کے پیچھے بھی مسلم ورلڈ تھا, بلوچستان اور ایران اور پھر اس کے بعد سارا اسلامی عالم اسلام, یہاں سے انہیں توقع تھی. لیکن ایسا ہوا ہے کہ اکثر شہروں کے اندر تو انہیں داخلے کی بھی اجازت نہیں. اس کے بعد بمشکل حیدرآباد جب پہنچے ہیں تو دالپور کے جو وہاں اس وقت عمرا تھے انہوں نے یہ تو کیا, آؤ بھگت بھی کی, انہیں کھانے بھی کھلائے, کچھ تحفے بھی دیے, لیکن تعاون سے کورا جا. سید صاحب کے بارے میں یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ سید صاحب اس توقع سے وہاں گئے تھے, لیکن مختلف جو ان کے تاریخ نگار ہیں انہوں نے اس بات کو یقین اور بالکل یعنی تعین کے ساتھ درج کیا ہے کہ وہاں سید صاحب بہت بدل. وہاں کچھ طویل قیام کا بھی ارادہ تھا حیدرآباد, لیکن جب ان حکمرانوں کا رویہ دیکھا تو وہاں سے بہت بدل ہو کر بہت جلد وہاں سے پھر وہ دریائے سندھ کی آبی جو ہے یہ گزرگاہ اس کو اختیار کیا. جو کمزور لوگ تھے ساز و سامان تھا اسے کشتیوں میں رکھا اور باقی لوگ جو ہے باپیادہ مضبوط اور دوانا جو تھے وہ باپیادہ یا سواریوں پر چلے. تیر رانی پور میں ان کا استعمال کیا. یہ ذہن میں رکھیے, میں چاہتا ہوں یہ حقیقتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں کہ ایک طرف تو وہاں حکمران خاندان تھا دالپور پورے سندھ پر حکمران, دوسری طرف وہاں کچھ روحانی حکمرانی بھی. یہ روحانی حکمرانی کا سلسلہ جو ہے سلسلہ قادریہ, اگرچہ وہاں گیا تو پنجاب ہی سے تھا, لیکن یہ کہ اس کے بعد سید محمد راشد رحمت اللہ علیہ ان کے بعد جس کو جو بہت فروغ حاصل ہوا ہے انہیں کے خلیفہ تھے سید محمد حسن, جن سے یہ سندھ کی دو عظیم گدیاں جو ہیں تاج محمود امروکی رحمت اللہ علیہ کی بھی اور خلیفہ کیا نام تھا جی محمد دین پوری جی غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ, یہ دونوں گدیاں جو آج بھی بہت اہم ہے یہ در حقیقت انہیں کے ایک خلیفہ تھے. باقی ان کے دو بیٹے تھے, ان دونوں بیٹوں کے جو گدیاں چلی آ رہی ہیں ایک ہے یہ پیر پگاڑو اور ایک ہے پیر جھنڈا. یہ راشدی دونوں راشدی خاندان اور تقریباً پورے سندھ پر ان حضرات کا اس وقت جو ہے روحانی, اب تو اکثر و بیشتر جو ہے صورتحال وہ گدیوں ہی کی رہ گئی ہے اللہ ماشاء اللہ, لیکن اس وقت اس میں وہ دینی حرارت اور دینی جان موجود تھی. سید سبغت اللہ شاہ اول, یہ تو سید سبغت اللہ شاہ ثانی تھے جن کو کہ انگریزوں نے شہید کیا ہے موجودہ پیر صاحب پگاڑوں کے والد صاحب, لیکن یہ ان کی پانچویں پشت میں آتے ہیں سید سبغت اللہ اول. وہ اس وقت تھے پیر پگاڑوں وہ تین چار راوی تم کے ہاں ان کو مل گئے تھے اور انہوں نے بہت آؤ بھگت کی اور یہ بھی چاہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں. سید صاحب سے ان کی بہت ہی گہری یعنی مراسل کا معاملہ ہوا, لیکن سید صاحب نے انہیں روک دیا کہ میں انشاءاللہ جب آپ کو کوئی جھنڈی دکھاؤں گا تو پھر آپ ادھر سے آباد ہوں. اصل میں سید صاحب کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر ہمارا جہاد نارتھ ویسٹ سے ہم شروع کریں اور ادھر ساؤتھ سے سکھوں کی حکومت پر یہ یہاں سے سندھ کی طرف سے اگر حملہ ہو جائے تو یہ دو روپہ حملہ ہے, اس کو پھر کسی طرح بھی وہ بتا نہیں کر سکے. تو اگرچہ اس میں جہاں تک حکمران خاندان تھا تالپور خاندان اس سے تو وہ مایوس ہوئے, لیکن یہ کہ یہ جو ان کے لاکھوں کی تعداد میں وہ مرید تھے اور وہیں سے وہ ہر تحریک چلی ہے, انہوں نے یقین دلایا تھا کہ جب بھی آپ کی طرف سے ہمیں حکم ہوگا ہم حاضر ہو جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم ہے کہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس تاریخ سے متعلق بہت اہم بات ہے. لیکن سید صاحب نے ان کو ساتھ نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے جب میرا پیغام آئے اور جو میں اس وقت کہوں اس کے مطابق عمل کی. پھر وہاں سے یہ سارا جو ذرائع بولان ہے جس طرح کراس انہوں نے کیا اس کا تصور آپ کیجئے. آج بھی آدمی جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اس گلے میں سے کوئی انسان بات آگا یا کسی طریقے سے ان سواریوں کے ساتھ کیسے نکل سکتا ہے. پھر یہ پورا افغانستان کراس کیا, قندھار بسی کابل ہو کر آئے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ کہ کابل پر بھی وہی درانی حکمران تھے, وہی کے جو پشاور وغیرہ کے اندر تھے, ان لوگوں کا بھی وہی معاملہ. جو اقبال نے کہا ہے غلام قادر روہیلہ والی نظم میں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, ان حکمرانوں کے اندر سے اسلام کی غیرت و حمیت کا جنازہ نکل چکا. حالانکہ آئے تھے سید صاحب انہیں سکھا چاہیے سے نجات دلانے کے. میں سنسرے پر میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں بالا کوٹ, وہاں جو قبر بیان کی جاتی ہے سید صاحب کی, اگرچہ معلوم یہی ہوا ہے کہ سید صاحب کی قبر کے بارے میں تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں, اس لیے کہ اس شہادت کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلا. ایک جگہ پر قبر بنی ہوئی ہے سر سید, جس کو لوگ سر سید بھی پڑھ لیتے, وہ سر سید وہ نہیں ہے علی گڑھ والے, وہ سر سید, لیکن اس کے بارے میں بھی تعین کے ساتھ کہنا مشکل ہے. ایک قبر اس وقت وہاں موجود تھی جس پر کتبہ تھا اس کے جو فارسی کے اشعار تھے, وہ مجھے اب بھی یاد ہے سن 53 یہ 33 برس پہلے کے پڑھے ہوئے اشعار آپ کو سنا رہا ہوں. اب وہ کتبہ وہاں سے اٹھا دیا گیا, یہ معلوم ہوا کہ شاید یہ چونکہ تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سید صاحب کی قبر ہے, طالباً اسی لیے وہ کتبہ وہاں سے ہٹا دیا گیا. سید احمد بریلوی غازی خط مدفون اندری مرتب مومن و متقی ولی اللہ و مجدد براس اسیز دا صد آمد از ہند باد روح کثیر بحر انداز مردمان سرحد. یہ تو لمبا تھا, مجھے یہ پہلے کی نشانی آئی. بہرحال ہوا کیا ہے سرحد میں, بدقسمتی ہماری یا جیسا کہ میں کروں گا اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ ہر کام کے لیے اس کی حکمت میں کوئی وقت معین ہے, ابھی اس کے ہاں اس کی منظوری نہ تھی. دو اطراف سے سید صاحب کو وہاں جا کر مانی, ایک تو ان حکمرانوں سے وہی نقشہ کے جو وہ تالپور حکمرانوں کا دیکھ چکے تھے وہی پرانی حکمرانوں کا تھا, بلکہ تالپوروں نے کم سے کم یہ تو کیا کہ کوئی جھوٹا وعدہ بھی نہیں کیا, لیکن وہاں کے درانی خاندان کے جو یہ حکمران تھے انہوں نے جھوٹے وعدے کیے, جھوٹی بیعتیں کی, جھوٹے حلف اٹھائے اور پھر دھوکے دیے غداریاں, اور وہ غداری اتنی بڑی کہ این سیدو کی جنگ کے موقع پر جو پشاور کا حکمران تھا وہ اپنی فوج لے کر چلا گیا, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسی نے صحت دلوایا تھا سید صاحب کو کہ جس سے ان کی صحت جو ہے بہت ہی مشکل ہوئی. بہرحال دوسری طرف سے علماء سوء کا حملہ, وہ علماء جو ہر دور میں مجددین کے خلاف تفارا رہے, وہ سرکاری درباری علماء ہوں جنہوں نے احمد ابن حنبل کو کوڑے لگوائے اور وہ مار لگوائی تھے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی اگر وہ مار پڑتی تو وہ بل بلاؤ. وہی سرکاری درباری علماء اپنے علم و فضل میں بڑے اونچے مقام پر تھے, ابو الفضل بھی اور فیضی بھی, لیکن وہی تھے کہ جنہوں نے دین الہی کی پٹی پڑھائی تھی اکبر کو اور جنہوں نے فتوے دیے تھے شیخ احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف اور انہیں جیل میں ڈلوایا. تو وہ سرکاری درباری علماء وہ تو ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں. پھر یہ کہ وہ لوگ کے جو عوام کے اندر ان بدعات کے حوالے سے معروف ہو اور متعارف ہو, وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری بدعات اور یہ مشرکانہ اوہام جن پر ہمارا سارا دھندا چل رہا ہے, سارا کاروبار جس کے دم سے ہے, ہم اس کو ختم ہو جانے دیں. یہ کچھ مولویوں کے فتوے جو ہندوستان سے گئے اور انہوں نے کہا یہ مرتد ہے, یہ کافر ہے, یہ واجب الفتو.
مجھے پنجبیر میں مولانا محمد طاہر صاحب نے کتاب دکھائی جس میں ان علماء کے نام اور پتے اور ان کے فتووں کی مہریں موجود ہیں کہ جنہوں نے ان نفوس قدسیہ پر ایسے ایسے الزامات لگائے ہیں, ایسے قریب اتنے لفظ اور ایسے کہ جن کا ذکر کرنا بھی سکتے ہیں, جس کی بنا پر عوام کے اندر ان کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہوا. ایک رات میں بہت سے قصبات میں جہاں پر کے مجاہدین ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کی لوکل آبادی نے چھاپہ مار کر سینکڑوں کو شہید کیا. ایک رات یہ اپنوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے. یہ آئے تھے چل کر کہاں سے؟ ان میں بنگال کے رہنے والے بھی تھے, ان میں بہار کے رہنے والے تھے, ان میں یو پی کی اس نرم و نازک زمین کے دستے والے بھی تھے, ان میں کچھ اور لوگ بھی تھے کہ جو راستے میں مختلف مقامات سے شامل ہوتے چلے گئے. اور یہ آئے تھے کس لیے؟ صرف بنگال. ان کی سیرت و کردار پر آج بھی دنیا گواہ ہے. جب یہ لوگ کاغان پہنچے ہیں تو وہاں اس کے بارے میں آتا ہے کہ کاغان میں آپ کو معلوم ہے کہ گجر قوم آباد ہے, انتہائی حسین, ان کی عورتیں انتہائی حسین و جمیل, لیکن وہ آپس میں یہ کہتی تھی کہ یہ لوگ معلوم ہوتا ہے نامرد ہیں کہ انہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تاریخ میں یہ بات صرف دو مرتبہ آئی, یا فتح بیت المقدس کے وقت آئی کہ جب صحابہ کرام کی افواج داخل ہوئی بیت المقدس میں تو عیسائیوں نے یہ دیکھ کر کہ ہماری تلواریں ان کا راستہ نہیں روک سکیں, شاید کہ ہمارا نسوانی حسن جو ہے وہ انہیں بچا کر دے, تمام اپنا نسوانی حسن جو ہے اس کا سرمایہ نکال کر مڈوروں کے اوپر کھڑا کر دیا دو طرفہ. لیکن یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت آزاد لوگ تھے. یہ گواہی یہ بھی ہے تاریخ سے کہ وہ نگاہ زمین میں اس طرح اٹھائے ہوئے گزر گئے ہیں کہ کسی نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اوپر کون. یا یہ شہادت وہاں ملے گی اور یا یہ شہادت ان یہ جو سید احمد رحمت اللہ علیہ اور شاہد بھائی شہید رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھیوں کے بارے میں ملے گی کہ عورتوں نے آپس میں یہ سیوا گوئیاں کی ہیں کہ شاید یہ لوگ نامت ہیں کہ ان میں سے کسی نے آج تک ہماری طرف نگاہ اٹھا کر. بہرحال سید صاحب کو پے بپے جو مایوسیاں ہوں, اس کے بعد جو بھی ان کے سیرت نگار ہیں انہوں نے اس کو خاصا نمایاں کیا ہے کہ عجیب سی کیفیت ان پر طاری ہو گئی. محسوس ایسا ہوتا تھا کہ اب وہ شہادت ہی کے منتظر ہیں. چنانچہ بالا کوٹ میں جب محسوس ہوئے ہیں تو بالا کوٹ سے 13 میل کے فاصلے پر کاغان میں چڑھائی کر کر کوائی کا مقام ہے. کوائی کے لوگوں نے آ کر خوشامدے کی ہے کہ سید صاحب کسی طرح آپ یہاں سے آ جائیے, آپ نرگے میں آ گئے سکھوں, اب آپ یہاں سے آ جائیے کوائی تشریف لے آئیے, وہاں کوئی راستہ نہیں ہے, سکھ وہاں نہیں پہنچ سکے. لیکن سید صاحب نے فرمایا کہ یہ جو بالا کوٹ کی آبادی نے میرا ساتھ دیا ہے, اگر میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو وہ سکھ درندے ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے, لہذا مجھے اپنی جان دینی مقصود ہے. اور وہاں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ وہ راستہ جس راستے سے کہ سکھ لشکر آیا ہے وہ بھی کسی مسلمان مکانی نے اس کو بتایا ہے, ورنہ کوئی ممکن نہیں تھا. جس راستے سے کہ آنے کا امکان تھا اس کا پورا تحفظ جو ہے کر دیا گیا. یہ ہے در حقیقت جو حدیث کا شعر یاد آتا ہے, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ سارا کچھ اپنوں کا کیا دھرا ہے کہ باما ہر سے کر دا آش نہ کر. واقعہ یہ ہے کہ عظیم ترین صالحہ ہے ہماری تاریخ کا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا دوسرا پہلو بہت روشن, اور وہ روشن پہلو یہ ہے کہ ایک امید کا چراغ جلا گئے ہمارے لیے. صحابہ کرام کی داستانیں پڑھتے ہوئے ایسا ہوتا تھا جیسے ہمت جواب دے رہی ہو, اس بلندی تک پہنچنا کس کے لیے ممکن ہوگا؟ یہ لوگ کہ جن کی سیرت سازی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لوگ جن کا تزکیہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب کیسے ایسے لوگ آ سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ سیرتیں دوبارہ پیدا ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ رنگ یہ چشمے نیلگوں جو ہے آسمان کی دوبارہ دیکھ سکے؟ لیکن یہ کہ کم سے کم ہمیں یہ امید تو بنتی ہے. اسی سلام خان ہے ہند کے باقی جس کا آج ہم مسیحا کہہ رہے ہیں, یہ ساری بدعات موجود تھی, یہ سارے تفرقے موجود تھے, یہ ساری رسومات آج سے ظاہر موجود تھی, لیکن اسی سلام خان ہے ہند میں دعوت اچھی ہے. اس دعوت نے یہ کچھ کر کے دکھایا, لاکھوں تائید ہوئے ہیں. جس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی چند مسائل میں الجھ کر نہیں رہ گئے تھے, انہوں نے بھی چند شاعر کو اپنا نشان نہیں بنا دیا تھا, اسی کے گرد سکہ بندی کے حساب کے اندر اپنے آپ کو محسوس نہیں کیا تھا. ان کی نگاہ وسیع تھی, ان کا کینوس ذہن کا بہت وسیع تھا, ان کا سینہ بہت وسیع تھا, انہوں نے دین کی اصل چیزوں کو پکڑا. تو اگر آج سے 150 پہلے اس برے صغیر کے اندر یہ کچھ ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ امید کے چراغ ہے کہ جو روشن ہوئے,
مجھے نعیم صدیقی صاحب کی نظم کے ساتھ بھی بہت پسند ہے، ہے بالا کوٹ کی مٹی کے ذرے ہماری آرزوؤں کے مزارات، ہے ہر ذرے کی پیشانی سے بلکوس ہمارے عزم کے خونی نشانات. میں بلکہ ایک بات اور یاد دلا دوں، وہ سنترے پر مجھے پہلی مرتبہ حاضر ہوئی تھی بالا کوٹ، تو میں نے وہاں واپس آ کر، میں ابھی طالب علم تھا فورتھ ایئر کا میڈیکل کالج میں، میں نے ایک مضمون لکھا تھا بالا کوٹ پر، اس کا اختتام میں نے اس پر کیا تھا. مرحوم شورش کاشمیری نے اس زمانے میں ایک صدرہ لکھا تھا چٹان میں جماعت اسلامی پر، ذرا لطیف انداز میں چوٹ تھی کہ کیا عجب کہ یہ قافلہ بھی جو پٹھان کوٹ سے شروع ہوا ہے بالا کوٹ پر ختم ہو جائے. میں نے اس کا جواب دیتے اس وقت لکھا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا یہ ناکامی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، اس لیے کہ ہندوستان نے اسلام میں سب سے بڑا مارکا جو جیتا ہے وہ مارکا ہے بالا کوٹ سے. اسلام نے اس سے زیادہ کامیاب جنگ اس بڑے شریر میں اس سے پہلے نہیں لڑی. چھوڑ دیجئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے محمد ابن قاسم کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے، وہ دور صحابہ ہی کی یادگار ایسے کہ تابعین ہیں، اس کے بعد کی تاریخ میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے اتنی سچی جنگ صرف اسلام کے لیے نہیں لڑی. ہمارے بادشاہوں کی ترک تازیاں تھیں، ان کی حوث سے ملک گیری تھی، انہوں نے اپنی حکومتیں بڑھائی ہیں، اپنے محل جو ہے ان کو بنایا ہے، اپنی بیویوں کے بڑے اربوں روپے کے تعبیر کیے ہیں. یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ کہلا سکتی ہے اسلام کی تاریخ نہیں، لیکن اسلام کا سب سے زیادہ درجہ باب جو ہے اس برے صغیر میں سنم خانہ ہند میں وہ یہی تحریک ہے، شہیدین کی تحریک. شہیدین تو اس لیے کہ دو عظیم اشخاص وہ ہیں، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، میں سینکڑوں شہدا ہے کہ جن کا مقدس خون عرض بالا کوٹ میں جگ ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی امانت ہے آج مسلمانوں نے پاکستان کے کندھوں پر، اتنے مقدس خون کو جب کیا جس زمین میں آج ہم وہاں سانس لے رہے ہیں. ان کے نعرے گونجے ہیں اللہ اکبر کے انہی فضاؤں میں کہ جن فضاؤں میں آج ہم سانس لے رہے ہیں. میں ایک بات اور عرض کر دوں اس تاریخ کے حوالے سے، حشر کیا ہوا، تالپوروں کا کیا حشر ہوا؟ دیکھیے مئی کا ہی کوئی دن تھا جس دن کے مایوس ہو کر مئی 1826 کو سید صاحب حیدرآباد سے روانہ ہوئے، بہت بھاری دل کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ، امید لے کر آئے تھے کہ شاید یہ آخری مسلمان خاندان، آخری مسلمان حکمران جو برے صغیر میں ہے شاید کے ہوش میں آ جائیں، انہیں پتا چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے. آج جس طرح ہمیں کچھ معلوم نہیں، آپ یہاں آرام سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے دوردرشن کیا ہو رہا ہے، کیسا طوفان اٹھا ہوا ہے، کس طریقے سے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کس طریقے سے محمد ابن قاسم کو لٹیرا کہا جا رہا ہے، اور یہ آج ہر مسلمان نوجوان کے منہ پر ہے، یہ ان کی زبان پر یہ باتیں آ چکی ہیں جو کبھی کسی ایک بدنہاد انسان کے قلم سے جو باتیں نکلی تھی 20 برس کے اندر اندر، وہ ہر سندھی نوجوان، اکثر و بیشتر سندھی نوجوانوں کی جھوٹ کی زبان پر ورپا جاتے ہیں. بہرحال جس طریقے سے آج آپ کو کچھ اندازہ نہیں، آپ بیٹھ کر تبصرے کر دیتے ہیں اپنی آرام گاہوں میں اور اپنے ڈرائنگ رومز میں بہترین کھانے کھا کر، اسی طرح کا معاملہ تھا تالپوروں کو، کچھ پتا نہیں تھا کیا ہونے والا، لیکن ہوا پھر کیا. 17 برس بعد 1843 میں 26 میں گزرے ہیں سید صاحب، اگر ساتھ دیا ہوتا تو کیا ہوتا. اب میں اس کو بار بار اس لیے نہیں کہتا کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ ان کلمۃ لا تفتح عن الشیطان، اس لیے میں ذرا اس کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی ایک بھوک سی اٹھتی ہے کہ کاش کہ اس تالپور خاندان نے مدد کی ہوتی، تعاون کیا ہوتا، بڑھ کر اس جہاد میں شرکت کی ہوتی تو تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا. لیکن یہ کہ کل 17 برس بعد ملیا میٹ ہو کر رہ گیا وہ خاندان، اور یہ صوبہ سندھ بھی جو ہے انگریزوں نے فتح کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو پنجاب جس کو کہ آزاد کرانے کے لیے سید صاحب آئے تھے، پنجاب تک تو خیر ان کی رسائی نہیں ہوئی، آزاد کشمیر مظفر آباد کے علاقے تک گئے ہیں، اکثر ان کی مسائی جو ہے صوبہ سرحد میں مردان کے آس پاس، جاسدہ کا علاقہ، اکوڑا قطر، شہدو، یہ علاقہ، اس کے بعد بددل ہو کر وہ کاغان پہنچے، اور کاغان پھر ان کی کافی مشرق اور شہادت کا اور آرام کا بن گیا ہے، پنجاب تک ان کا آنا نہیں ہوا. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد پنجاب میں کیا ہوا، وہ سکھ حکومت بھی ختم ہوئی، اور 1846 میں آخری پانچویں جنگ جو لڑی گئی ہے سکھوں اور انگریزوں کے درمیان، اس کے بعد یہ پنجاب بھی یہ انگریزوں کی قلمرو میں داخل ہو گیا. اس کے بعد کے 100 برس ہم نے پورے کیے انگریزوں کی حکومت میں، پھر ہمیں آزادی ہوئی ہے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس تاریخ کے اس پس منظر کو سامنے رکھ کر کہ سید صاحب کا ٹارگیٹ یہی علاقہ جس میں آپ بس رہے ہیں، یہاں کے مسلمانوں کی سکہ چائی کے نجات دلانے کے لیے انہوں نے یہ سارا لمبا سفر کیا تھا. اور یہ جو سرزمین سندھ ہے یہ اس سے انہیں سب سے بڑھ کر امیدیں تھیں. صوبہ سرحد سے انہیں امیدیں تھیں کہ مسلمان ہے، غیور مسلمان ہے، افغان اور پٹھان مسلمان. لیکن یہ کہ اس وقت تو نہیں ہوا، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اسی نہج پر کوئی دعوت اٹھے، پھر اسی نہج پر کام کیا جائے. وہ نہج کیا ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف دو تین باتیں اس کے بارے میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. سب سے پہلی بات وہی ہے جو اس سے پہلے برادر صلاح الدین یوسف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، جس کو میں نے کہا ہے کہ وہ جہاد ہی کا جز ہے، علیحدہ شہر نہیں. پہلی چیز جس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے سید صاحب نے وہ تزکیہ نفس، مردان کار کی تیاری ہے. اس میں کسر رہ جائے، اس میں کمی رہ جائے تو اگلی ساری منزلیں جو ہے دلپٹ ہو جائیں. کتنا ہی مواد جمع ہو گیا ہو، انسانی مواد، کتنے ہی آپ نے لشکر کے لشکر جمع کر لیے ہو، کتنے ہی لاکھوں کے جلوس نکال دیے ہو، اگر یہ کام نہیں ہوا، انسان سازی کا کام، سیرت سازی کا کام، تزکیہ نفس کا کام، تو یہ جان لیجیے یہ اعلیٰ منہاج النبوہ نہیں. پھر اس کا راستہ کوئی اور ہے. اسلام کو صرف نعرے کے طور پر ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اسلام کا کام نہیں ہے، کوئی اور سیاسی مہم ہے، کوئی اور اپنی کوئی امنگ ہے جس کو پورا کرنا مقصود ہے. تو پہلی چیز ہے تزکیہ نفس، اصلاح ذات، ان تمام رسومات کو توڑ کر سنت کی طرف رجوع کرنا، اور تمام مشرکانہ اور حام کا جتنا تانا بانا ہے اس کو توڑ کر توحید خالص پر اپنے عقیدے کو قائم کرنا. پہلا کام یہ ہے جو سید صاحب نے کیا، اور سید صاحب سے بھی زیادہ اس میدان میں میں سمجھتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ ہے. یہ کام وہ اپنے طور پر دہلی میں کر رہے تھے، بہت زور شور سے کر رہے تھے. یہ تو پھر قران و سادین کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ اس جہاد اور قتال کے لیے اللہ تعالیٰ نے سید صاحب کو قبول کیا ہے. تو وہاں پھر ہمیں دوسری چیز نظر آتی ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اور وہ سبق یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کہ جن کے علم کے مقابلے میں سید احمد کا علم پاسنگ کے برابر بھی نہیں ہے، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ بات اصل میں انسان کی بے نفسی کی دلیل ہے کہ ہر کسیرا بہرے کارے ساختن، اللہ نے اگر کسی اور کو اس کام کے لیے چن لیا ہے تو ہم اپنی مشیخت کو اور اپنی دستاروں کو اور اپنے علوم کو اور فنون کو اور اپنی زباندانی کو اور اپنی صرف و نحو کی مہارت کو لے کر نہ بیٹھ رہے، بلکہ یہ ہے کہ جسے اللہ نے چن لیا ہو اس کام کے لیے اس کا ساتھ ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں سید صاحب کا علم پرے کاہ کے برابر نہیں. وہ علم میں امام، منطق کے امام، فلسفے کے امام، حدیث میں امام شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، جن کی تصانیف آج اچھے اچھے علماء جو ہیں دانتوں پسینہ آ جائے گا پڑھتے ہوئے. اب اقاط ذرا پڑھے تو صحیح ہوش ٹھکانے ہو آ جائیں گے. جب تک کہ فلسفہ اور قدیم منطق کو انسان نے پوری طریقے سے اپنے اندر جب نہ کیا ہو، اب اقاط پڑھی نہیں جا سکتی. تو سید صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اور یہ بھی نوٹ کیجئے شاہ اسماعیل شہید استاد بھی تھے سید صاحب. جب سید صاحب زیر تعلیم تھے، شاہ عبد العزیز صاحب کے یہاں سے ایک کتاب شاہ اسماعیل سے پڑھائی تھی شاہ صاحب، تو گویا کہ استاد ہے شاہ اسماعیل، شاگرد ہے سید احمد بریلوی. پھر یہ کہ عمر جب شہادت ہوئی ہے بالا کوٹ کی، تو شاہ اسماعیل شہید کی عمر 52 برس، سید صاحب کی عمر 46 برس. عمر میں 6 سال بڑے، علم میں تو 6 سال کیا، 600 رتبے بڑے. لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں نے کس بے نفسی کے ساتھ، کس طرح پھر اپنے آپ کو گم کیا ہے سید صاحب کی ذات میں، کس طریقے سے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں بلا تشبیہ کر رہا ہوں، جیسے ابوبکر صدیق نے اپنی ذات کو گم کر دیا محمد رسول اللہ کی ذات میں. بے نہیں وہ نقشہ آپ کو نظر آئے گا، شاہ اسماعیل شہید نے جس طریقے سے اپنے آپ کو گم کیا ہے سید صاحب کی ذات میں. یہ ایک دوسرا بہت بڑا نمونہ ہے جو ہمارے لیے اس وقت بہت بڑا سبق. تیسری چیز جماعت سازی کے لیے، اس لیے کہ کام یہ جہاد و قتال کا خالص انفرادی طور پر تو نہیں ہو سکتا، جماعت سازی کے لیے سید صاحب نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ کوئی رکنیت سازی، کوئی رجسٹر، کوئی الیکشن، کوئی شورا اور امیر کے درمیان اختیارات کی تقسیم، بتائیں کچھ نہیں. وہی مصنون طریقہ، طریقے بیعت، پہلے بیعت سلوک تھی اور پھر بیعت جہاد اور بیعت امامت، ہر قدم پر بیعت. یہاں تک کہ نظر آتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بعض اوقات ایسی بیعتیں بھی لی ہیں کہ الا نسن لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، یہ بیعت ہی نہیں ہے. جہاں بیعت جہاد ہے، جہاں بیعت سم و طاعت ہے، وہیں پر یہ بیعت بھی ہے، الا نسن لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بیعت. مجھے یاد آیا کہ ایسا ہی ایک واقعہ تھا جب کاغان میں بڑے شدید حالات ہو چکے تھے، ذخیرہ کھانے کا تقریباً ختم ہو چکا تھا اور بڑے شدید حالات، شدید سردی کا موسم. اس وقت سید صاحب نے آخری بیعت لی ہے اپنے ساتھیوں سے، اور وہ بیعت یہ تھی کہ مجھ سے بیعت کرو کہ اپنے بھائی کو ترجیح دو گے اپنے اوپر، اگر روٹی ایک ہے تو پہلے اس کو دو گے پھر کھاؤ، کوئی اگر ساز و سامان کم ہے. بیعت اس پر تھی. وہ جو قرآن مجید میں آیا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ آخری بیعت تھی. اس بیعت سے معذرت کی شاہ صاحب نے، شاہ اسماعیل شہید نے رحمت اللہ علیہ، یہ عذر کیا، یہ کہتے ہوئے عذر کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے قوا کمزور ہو گئے ہیں، میں اس بیعت کا حق ادا نہیں کر سکی. یہ بھی ان کی آپ دیکھیے دیانت داری اور ان کی صاف گوئی کہ یہ بیعت میں نہیں کر سکتا، اس کا حق میں ادا نہیں کر سکتا. بارہ جس طریقے سے انہوں نے سید صاحب کے شانہ بشانہ جامع شہادت پوش کیا ہے، یہ ان کی بہت بڑی قربانی. اسی طرح مولانا عبدالحی بہت بڑے فقیہ، شاہ عبد العزیز حجت الاسلام کہا کرتے تھے شاہ اسماعیل شہید کو، اور شیخ الاسلام کہا کرتے تھے مولانا عبدالحی کو، اور ان دونوں نے بیعت کی ہے سید احمد بریلوی سے. سید احمد بریلوی کا علم بہت ہی محدود، وہ چلے بہت زندگی سے چلے. آگے جب انہیں فضول کی کتابیں پڑھنے کے لیے شاہ عبد العزیز صاحب نے فرمایا، تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ وہ کتاب دیکھتے تھے لیکن نگاہوں کے حروف جو ہے وہ غائب ہو جاتے تھے. اب انہوں نے شکایت کی کہ میرا تو حال یہ ہو گیا، میں پڑھوں کیا، میں کتاب لے کر بیٹھتا ہوں پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے، اور نگاہوں کے سامنے سے حروف ختم ہو جاتے، مٹ جاتے. تو سید صاحب نے، شاہ عبد العزیز صاحب نے امتحان لینے کے لیے ڈائگنوسس کیا، بڑا خوبصورت ڈائگنوسس ہے. فرمایا کہ اچھا، ایک جالی لو، کوئی جیسے وائر باز ہوتی ہے بڑی پتلی سی جالی، اس پر نگاہ جماؤ. کافی دیر تک نگاہ جمائی کہ کیا یہ جالی نگاہوں کے سامنے نہیں ہٹ گئی، کہ یہ تو نہیں. تو پھر شاہ عبد العزیز نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، اس علم سے آپ کو مناسبت نہیں. اور شاہ عبد القادر صاحب نے فرمایا، صاحب موذہ القرآن، یہ بھائی جان چھوڑیے ان کو، ان کو اس علم کے چکر میں نہ ڈالیے، اللہ نے انہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا. یہ وہ اور کام تھا جس کو لے کر پھر اللہ کا بندہ اٹھا ہے. اور چلیے، نہیں کامیابی ہوئی دنیاوی اعتبار سے، ہمارے لیے ایک نشان راہ تو چھوڑ گئے، ایک چراغ منزل تو ہے، دمکتا ہوا چراغ جس میں آج بھی کچھ امید جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ یہی بر صغیر ہے، یہی ہندوستان کی سرزمین، یہی سنم خانہ ہند، یہاں کے سارے بدعات، یہاں کے سارے اوہام، یہاں کی ساری رسومات یوں کی توں تھی. لیکن یہ کہ اسی میں کام کیا گیا، صحیح رخ پر کیا گیا، منہاج نبوت پر کیا گیا، طریقہ نبوی اختیار کیا گیا، ہر ہر معاملے میں طریقہ وہ اختیار کیا گیا جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا. تو بہرحال ایک کم سے کم ایک اعلیٰ مثال قائم کر گئے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے اس پاکستان کے بچاؤ کے لیے اس تحریک سے مشناف کرانے کی. شاید کہ کچھ یاد آ جائے ہمارے سندھی بھائیوں کو کہ اس وقت ہم سے کوتاہی ہوئی تھی. لیکن یہ کہ خاص طور پہ یہ روحانی سلسلے ابھی سندھ میں موجود ہیں، اگرچہ اس وقت کی قومی جو رو ہے وہ اس کے اوپر چھا گئی، اور اس میں کچھ چیزیں ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ایسی دلیل کے طور پر ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں کہ جن کے آگے ہر پرو پاکستانی اور ہر صاحب درد مسلمان کو چپ ہونا پڑتا. جیسے مشرقی پاکستان میں ہو گیا، وہاں بھی پاکستان کے حامیوں کی تعداد فیصلہ کن انداز میں پاکستان کے مخالفوں سے زیادہ تھا، لیکن ہوا کیا، ہم نے ان کے ہاتھ میں دلیل پکڑا دی. ماشاءاللہ کا مطلب فوج کی حکومت، فوج مغربی پاکستان کی ہے، اس کا مطلب مغربی پاکستان ہم پر حکومت کر رہا ہے. ہم نے انگریز سے آزادی اس لیے تو حاصل نہیں کی تھی کہ مغربی پاکستان ہم پر حکومت کرے. بتائیے اس دلیل کا جواب کیا ہے. اس دلیل کے آگے تمام پاکستانی، تمام مخلص پاکستانی خاموش ہو گئے. اس کے بعد جو ان کی زبانیں چلتی تھیں، جو آزاد و شمار وہ بیان کیا کرتے تھے، کتنا خرچ ہوتا ہے ڈیفنس پر، اور ڈیفنس پورا کا پورا وہاں خرچ ہو رہا ہے، کماتے ہم ہیں خرچ وہ کرتے ہیں، ایک ایک کیپٹن کے پاس اور ایک ایک لیفٹیننٹ کے پاس دو دو ملازم ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ سارا ان کے آزاد و شمار. یہی حال ہو گیا 9 سال کا یہاں کا ماشاءاللہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی جڑیں کھود دی ہے تو سبیر سردمین ہند نے. ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ پنجاب کی ہے. پنجاب کی حکومت کا مطلب فوج کی حکومت کا مطلب پنجاب کی حکومت. اور 9 برس تک یہ دلیل ایسی ان کے ہاتھ میں رہی ہے جس کے آگے ہر سب کو چپ ہونا پڑتا. وہ کہتے تھے کیا وجہ ہے پنجاب میں ماشاء اللہ گورنمنٹ کے تحت گورنر پنجابی ہے, سرحد میں ماشاء اللہ گورنمنٹ کے تحت جو گورنر ہے وہ پٹھان ہے, اور یہاں گورنر یا پنجابی ہے یا کوئی اور. پہلے وہ عباسی صاحب تھے وہ بھی بھاولپور سے تھے, اور اب جہاندار صاحب ہے وہ بھی پنجاب سے ہے. اب بتائیے جب ایک شخص یہ بات کہے تو مخلص سندھی کیا کرے گا, کیا جواب دے گا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں. اس کے بعد اعداد و شمار کا ایک لاوا ہے ان کے پاس کہ ہمارے ہاں ملازموں میں یہ ہے, فلاں میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, یہاں جناب پاک عرب ریفائنری بنی ہے تو اس میں بھی تمام پنجاب سے لوگ آ گئے ہیں. یہ اعداد و شمار بہت حد تک غلط بھی ہے, لیکن یہ کہ وہ ایک دلیل ایسی ہے کہ جس کے بعد جو لوگ پاکستان کے حق میں بات کرنے والے ہیں انہیں خاموش ہونا پڑتا. تو میں نے اس وقت بھی آج سے 4 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ضیاء صاحب کے نام خط لکھا تھا کہ خدا کے لیے آپ اس مسئلے میں ذرا ہوش کے ناخن لیجئے, اور آپ ماشاء اللہ کی توانت جو ہے اس کی وجہ سے سندھ میں نہایت خوفناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں. اسلام کا کام تو آپ نے کوئی کیا نہیں, اور چاہے لوگوں کو مجھ سے اختلاف ہو میں نے اس وقت بھی لکھا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دینے کا کام نہیں کیا بلکہ یہ کہ اسلام کو بدنام کیا, اور اس اسلام کے نام پر 9 سال تک یہاں پر فوج کی حکومت قائم رکھی ہے کہ جس نے پاکستان کا جو بھی دہی خواہ ہے سندھ میں اسے لاچار اور بے بس بنا کر رکھ دیا. میں دیکھ کر آیا ہوں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں پاکستان کی محبت ہے لیکن وہ دبے ہوئے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ اندرون سندھ واش آؤٹ ہو چکی ہے. اب کسی نوجوان کا اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کرتے ہوئے کالجوں میں داخل ہونا ممکن نہیں رہا. وہ جمعیت طلبہ جو کئی ان کے کالجوں میں یونین کے اوپر قابض رہی ہے, حالات اس طریقے سے پلٹا کھا چکے ہیں کہ جو کوئی بھی پاکستان کا نام لیتا یا اسلام کا نام لیتا وہ پنجاب کا ایجنٹ شمار ہوتا. بہرحال جب تک سانس تب تک آس, کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپر سندھ جہاں پر کہ یہ راشدی خاندان کے اثرات آج بھی موجود ہیں, حلقہ دیوبند کے علماء جمعیت علماء اسلام ان کا بڑا گہرا اثر موجود ہے, ان لوگوں کو ساتھ جا کر, اور یہ کہ بہرحال جو صورتحال اس ملک میں ہے اس کی پوری صحیح صحیح عکاسی وہاں کر کے, اور پھر یاد دلا کر, میں تو اب یہ کہہ کر آ رہا ہوں سندھ میں کہ آپ لوگوں پر فرض زیادہ ہے. باب الاسلام تو یہ صوبہ تھا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق یہ ہے جو آپ میں سے اکثر کے لیے بھی نئی بات ہوگی. 4-5 سال پہلے انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی حیدرآباد میں ان کا ایک لیکچر ہوا تھا, اتفاق سے میں بھی وہاں گیا ہوا تھا لیکچر کے لیے, تو مجھے بھی ان کے لیکچر میں شمولیت کا موقع ملا. ان کی تحقیق یہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سرزمین سندھ پر پہنچے. انہوں نے تحقیق یہ کی ہے کہ وحی کے آغاز سے پہلے جب آپ بھرپور طور پر تجارت میں حصہ لے رہے تھے تو اب جو بندرگاہ دمام کی ہے اس کے آس پاس کوئی جگہ تھی جہاں ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر لگا کرتا ہے. حضور وہاں تو ہر سال آتے تھے بلا ڈاوا اس تجارتی میلے میں حصہ لینے کے لیے, لیکن ایک مرتبہ آپ نے وہاں سے آگے سفر کیا ہے اور سرزمین ہند پر بھی پہنچے. بہرحال صحابہ کے تو آپ کو معلوم ہے قبریں وہاں موجود ہیں, تابعین بے شمار ہیں, وہ مسجد ابی اروڑ میں موجود ہے جو محمد بن قاسم نے تعمیر کی تھی, گھوٹکی میں میں اس مسجد میں نماز پڑھ کر آیا ہوں جہاں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بھی آئے. سندھ ہی کا ایک فرزند محدث عظیم محمد حیات سندھی اس کے شاگرد ہیں محمد ابن عبد الوہاب شیخ نجد کے, وہ بھی ان کے شاگرد, اور شاہ ولی اللہ دہلوی کا بھی سب ثبوت ملتا ہے کہ جب وہ گئے تھے حرمین شریفین تو انہوں نے بھی ان کی شاگردی اختیار کی, وہ بھی سندھ کے ایک فرزند تھے. سب سے پہلی تفسیر جو لکھی گئی ہے وہ سندھی زبان میں لکھی گئی تھی اگرچہ آج وہ ذاتیں تھے. تو میں نے کہا یہ تھا اصل میں, اور آپ نے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے کیوں اباڑوں کو سرحد بنایا ہوا سندھ کی, یہ تو پورا مغربی پاکستان سندھ ہے. اس لیے کہ پچھلی تاریخیں آپ اٹھائیے, سندھ و ہند یہ دو علیحدہ ملک شمار ہوتے تھے. یہ پورا علاقہ پنجاب کا جو ہے اس وقت کا پاکستان سوائے شمالی علاقوں کو چھوڑ دیجئے, پہاڑوں علاقوں کو چھوڑ دیجئے, قدیم جو جغرافیے آپ کو ملیں گے قدیم تاریخیں ان میں یہ پورا علاقہ سندھ کہلاتا ہے. لہذا ناموں میں پڑھنے کی بات نہیں ہے, اصل میں اپنی تاریخ کو پہچانیے, اپنی عظمت کو پہچانیے. اور پھر میں نے انہیں یاد دلایا یہی سرزمین ہے جہاں سے وہ قدم مبارک گزرے ہیں پچھلی صدی کی عظیم تحریک, اور وہ تحریک جہاد و قتال سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھی پاک باز ساتھی, ان کے قدم اس سرزمین کے چپے چپے پر. پورا سندھ جو ہے آپ سمجھیے کہ عمر کوٹ سے حیدرآباد، حیدرآباد سے شکارپور، شکارپور سے یہ پورا پھر بلوچستان تک کا پورا سفر، یہ تمام جو ہے طول عرض سندھ کا وہ ان کے قدموں تلے آیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اس عظمت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم جائیں سندھ میں، جائیں ان کے اپنے بھائیوں کو یاد دلائیں تمہارا ماضی یہ، تم پر زیادہ بڑی ذمہ داری ہے اسلام کے اعتبار سے. پہلا پاکستان جو بنا تھا سرم سالہ ہند میں، وہ تو یہی عرض سندھ تھا. لہذا اپنی اس تاریخ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں پہ زیادہ پہچانیے. ایک وہ تاریخ 712 عیسوی کی، اور ایک یہ تاریخ جو 18ویں صدی کی 19ویں صدی کی تحریک اسلامی ہے. اول و آخر دونوں جو ہیں، مجھے حدیث یاد آ رہی ہے حضور کی، حضور نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی سی، لا یدرا اولھا خیر ام آخرھا، اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا پچھلا حصہ بہتر ہے نہیں کہا جا سکتا. تو یہ ہندوستان میں تو کم سے کم وہ پہلا حصہ ورود اسلام باب الاسلام سندھ سے محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور دوسرا پھر یہ کہ جو یہ قافلہ آیا تھا. آج ہم ان دونوں کے حوالے سے سندھ اور پھر خاص طور پر پورے پاکستان میں اسی اسلامی تحریک کا احیاء کریں، اسی جہاد کا جو شروع ہوتی ہے اصلاح نفس سے، اصلاح معاشرہ سے، پھر جس کی تنظیم ہوتی ہے بیعت جہاد کی بنیاد پر، اور پھر اس میں انسان ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں آتا ہے. یہ ہے وہ نقوش کہ جو ہمیں ان مقدس قدموں کے اپنی اس سرزمین پر نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان نقوش پاک کی پیروی کریں اور اسی راستے پر چلیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.